میرے عزیز بھائیو، سورہ آل عمران کا مسلسل مطالعہ جاری ہے اور سورہ آل عمران دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے اور یہ تقریباً سورت کا نصف پہ مشتمل ہے. تقریباً یہ برابر نصف ہے اس کا پہلے دوسرے حصے کا. 101 آیات ہیں اور دوسرے حصے میں مسلمانوں کو خطاب ہے اور یہ حصہ تقریباً 99 آیات پہ مشتمل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس سورت کا نصف جو ہے وہ ختم کر لیا ہے اور اب ہم سورہ کے دوسرے نصف کا آغاز آج سے انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور یہ حصہ امت مسلمان سے خطاب ہے. یہ پورے کا پورا 99 آیات مسلمانوں کو خطاب ہے، لیکن خاص طور پہ جب مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے تو جو پہلی آیات 9-10 آیات ہیں، یہ 8-9 آیات ہیں، بہت ہی اہم آیات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج خاص طور پہ اس کا جو ہے مطالعہ کریں گے. عمومی طور پر تو دوسرے حصے کے اندر اس امت مسلمان کو خطاب کیا گیا. کہیں کہیں پہ خصوصی خطاب ہے، اصولی اور تنظیمی ہدایات مسلمانوں کو دی گئی ہیں، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ جو آج جہاں سے جن آیات کا آغاز ہو رہا ہے، آیات نمبر 102 سے لے کر 103، 104 اور بعد کی آیات بھی، ان میں خاص طور پر ایک کام مسلمانوں کو بتایا گیا اور وہ ہے دین کی اقامت کا کام اور دین کی تجدید کا کام. ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ کام بہرحال ہوتے رہنا ہے اس امت کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرمایا ہے اور اس کے ذمے ایک امت کے اس کے کام لگا دیا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے. یہ وہی کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کیا. آپ نے اس دین کی اقامت کی. پھر اقامت کے معنی کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگر کوئی گری پڑی ہے اور کوئی چیز اگر ٹوٹی پھوٹی ہے تو اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے، اور اگر کوئی چیز اٹھی ہوئی ہے اور پہلے سے کھڑی ہے تو پھر اس کو قائم رکھنا اور کھڑا رکھنا، یعنی گویا اس کی چیز کی جو ہے جو مینٹیننس ہے اس کو اس حالت میں قائم رکھنا، یہ بھی اقامت کے اندر شامل ہے. تو یہ کام دین کا بھرا جو ہے ہوتے رہنا ہے. تو اس موقع کی مناسبت سے قرآن حکیم کا یہ بہت اہم مقام ہے جہاں مسلمانوں کو بہت کیٹیگوریکلی واضح طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ تم کو یہاں پہ کس کیا کام کرنا ہے، اور اس حوالے سے پورا ایک لائحہ عمل مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا ہے جو انفرادی زندگی سے شروع ہوتا ہے. اور جو پہلی آیت ہے وہ انفرادی زندگی کے لائحہ عمل سے متعلق ہے، انفرادی ذمہ داری ایک شخص کی. پھر دوسری جو آیت ہے 103 نمبر آیت، اس کے اندر کہ اس امت کے درمیان میں وسیع تر اجتماعی طور پر اس امت کے درمیان میں کیسے اتحاد و اتفاق جو ہے وہ پیدا ہوگا، وہ لا عمل ہے. اور تیسری جو آیت ہے، اہم آیت ہے 104 نمبر، اس میں بتایا گیا کہ یہ جو اجتماعیت قائم ہوگی اس کا مقصد کیا ہوگا، یہ کام کیا کریں گے اور یہ کس قسم کی جو ہے جدوجہد کریں گے، یہ کام جو ہے بتایا گیا. اور اس کے بعد پھر آنے والی آیات جو ہیں، چونکہ یہ سورہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا عارضی طور پر، تو اس پہ جو ہے وہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کس قسم کی کمزوریاں ہیں اور انہیں دور کرنے کے لیے انہیں کیا کام کرنا ہے. تو اس پہ ایک تفصیلی تبصرہ جو ہے موجود ہے، اور وہ ظاہر ہے یہ ایسی ہدایات ہیں جو رہتی دنیا کے لیے جو ایک رہنمائی کا کام سر انجام دیں گی، اس لیے یہ بھی بہت اہم ہے. اور جب یہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم انہیں بھی جو ہے وہ پڑھیں گے. اور اس طریقے سے چونکہ مسلمان ایک امت اور ایک سوسائٹی کی بنیاد اور بنیادوں کے اوپر اب اس کی ایک عمارت کی تعمیر ہو رہی تھی، لہٰذا مسلمانوں کو بطور جماعت، بطور امت، بطور ایک اجتماعیت کے بہت ساری تفصیلی ہدایات بھی دی گئی، ان کا بھی ذکر صورت کے اندر ہے. ہم اب سبق کی طرف آتے ہیں. ہم الفاظ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہیں، ان پہ ہمارا ذرا زیادہ رجحان ہم نے لکھ دی ہیں جہاں پہ تفصیل کی ضرورت ہے، اس لیے الفاظ کے اوپر ہمارا جو ہے وہ فوکس آج نسبتاً کم ہوگا. اور اس کے جو اہم مسائل اس کے اندر، اس کے مباحث بہت اہم ہیں، تھوڑا سا اس پہ جو ہے ہمارا زیادہ فوکس رہے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ معروف بہت ہے یہ جو ہے سلوک، امنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو بھی ترجمہ صحیح ہے, لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی خشیت, اللہ کا جو ہے وہ پرہیزگاری اختیار کرو. حق کا تقاتی ہی, حق کا جیسا حق ہے تقاتی ہی اس کا حق, جیسا کہ اس تقوی کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو, ایسی پرہیزگاری اختیار کرو جیسا اس کا. ولا تموتن, یہ جو پہلا تا ہے یہ سیکنڈ پرسن والا تم والا, تموتن آگے موتا ہے, مات یموت موتن مر جانا, اور نہ تم مرو, اور تم نہ مرنا ہرگز. تموتن, اچھا یہ ہرگز کا ترجمہ آپ پھر آپ دیکھ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے آئے, تو یہ جو 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 اسلوب ہے یہ دیکھو, یہ تاکید کا اسلوب ہے, اور تاکید کا اسلوب یہ ہے کہ یہ مضارع ہے فعل, تموتن تموتا تموت جو ہے مضارع یہ, اور پھر آگے نون مشددہ آخر میں جو ہے یہ جو ہے مضارع کے ساتھ جب یہ آ جاتا ہے تو یہ انتہائی اسلوب اسلوب کا تاکید کا اسلوب ہے, اور اس سے پہلے لا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ نوی, یہ جو ہے یہ نہیں کا کی تاکید ہے, نہ کرنے کی تاکید ہے. ولا تموتن, اور تم ہرگز کسی صورت میں نہ مرنا, اللہ مگر انتم, اور تم ہو, اور تم اس حالت میں, واو جے حالیہ ہے یعنی کہ تم اس حالت میں ہو کہ مسلمون, مسلمان ہونے کی حالت میں, یعنی فرما برداری کی حالت میں, اطاعت کی حالت میں, مسلمان ہونے کی حالت میں, ایمان کی حالت میں, تو یہ سارے معنی جو ہے یہ ہو سکتے ہیں. اس کا ترجمہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو اب یہ مسلمانوں کو انڈیویجولی, یہ ظاہر ہے یہ انفرادی طور پر یہ جو کام ممکن ہے, اور یہ انفرادی طور پر ہی کیا جا سکتا ہے, اسی لیے یہ جو جو حکم دیا گیا ہے یہ افراد کے لیے ہے, اور تقوی کے لحاظ سے یہ سب سے اہم ترین آیات ہے, تاکیدی آیات ہے تقوی کے حوالے سے, کہ سب مسلمانوں پر امت مسلمان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں. ان میں سے جو ہے وہ پہلی بات جہاں پہ جو بتائی گئی ہے کہ ان کو کس بات پہ, جب مسلمانوں کو بطور امت خطاب کیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے بطور فرد خطاب کیا گیا ہے, اور فرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ جہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ ایمان پہلی چیز اللہ تعالیٰ پہ اور رسول پہ, اور ایمانیات جن کا جو تقاضا ہے ان پہ ایمان آنے کے بعد, تقوی یعنی خدا خوفی کی دائمی کیفیت, ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے اور جو ہے بس اس کے بعد پھر کوئی اور کیفیت ہے, کوئی اور کمپارٹمنٹ ہے زندگی کا, اس میں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے, اور جو ہے اس لیے اسلام میں کوئی کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہے. اسلام جو ہے کہ پوری ہم انسانی زندگی ایک پوری جو ہے ایک ہول ہے, آرگینک ہول کی صورت ہے کہ پوری کی پوری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکام اس پوری کی پوری زندگی کے اوپر لاگو اور نافذ ہوتے ہیں, اور تقاضا بھی یہی ہے کہ پورے کے پورے جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, یعنی یہ نہیں کہ ایک حصے کے اندر, ایک اپارٹمنٹ کے اندر, ایک شعبے کے اندر, ایک شعبہ زندگی کے اندر تو اسلام داخل ہے لیکن دوسرے اس سے مستثنا ہیں, یہ اس سے جو ہے وہ باہر ہیں, یہ کیفیت نہیں. بلکہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یہ کیفیت, اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وفاداری کی یہ کیفیت جو ہے فرد کے اوپر جو ہے تمام زندگی کے لیے ہے, اور ظاہر ہے یہ فرد پہ اس لیے زور دیا گیا ہے کہ افراد سے مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے. اگر افراد کی تربیت نہ ہوگی, اگر افراد تربیت یافتہ نہ ہوں گے, اگر افراد صالح نہ ہوں گے تو معاشرہ کبھی بھی صالح نہ ہو سکے گا. یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسی لیے جو ہے یہ خاص طور پر یہ بات بتائی گئی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے یہ آیت مبارکہ اس کی تشریح میں خود یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایسے کی جائے کہ اس میں نافرمانی کے شائبہ نہ آئیں. اَن یطاع فلا یعصی وَاِن یذکر ولا ینسی وَاِن یشکر ولا یکفر, کہ اس کو ایسے یاد اس کو کیا جائے کہ اس پہ غفلت طاری نہ ہو, اس کا ایسے شکریہ اللہ کا ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش تک, اس کا شائبہ تک نہ ہو. تو یہ جو بات وہ ہے وہ بالکل اسی آیت سے متعلق ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. اور تقوی کی تلقین, جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ مرتے دم تک اس کی حالت کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کوئی جو ہے عمل, کوئی بات جو ہے وہ ایسی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو, وہ کوئی بات بھی ایسی نہ ہونی چاہیے. اور یہ بات جو بتائے گی پہلی بات اس کو یاد رکھنے کی ہے کہ یہ پہلی بات ہے, یہ پہلی بنیاد ہے, یہ پہلا ستون ہے جس کی بنیاد پہ اسلامی معاشرے سوسائٹی کی تعمیر ہوگی. یہ بنیاد بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ فرد کو تمام عمر کے لیے ایمان اور تقوی کی وصیت اور جو اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس کی پسند و ناپسند کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا تمام کی تمام, یہ پہلی بات ہے. اب اس میں یہی بات جو ہے جو پہلے بتائی ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ اطاعت سے اور اللہ تعالیٰ کی اسے جو ہے وفاداری سے خالی ہو. اب زندگی موت کا تو کوئی علم ہے نہیں انسان کو کہ کب موت آ جائے, تو ایسا نہ ہو کہ انسان کسی ایسی حالت میں ہو جو نافرمانی کی حالت ہو اور انسان کو موت آ پہنچے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ موت کو ٹھہرا نہ جا سکے گا جب وہ آ جائے گی, اور ایسا نہ ہو کہ پھر وہ انسان کی ساری زندگی کے کیے کرائے پہ جو ہے پانی پھر جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا کہ لا یزنی ہی نہ یزنی ولا مؤمن ولا یسرک ہی نہ یسرک ولا وہو مؤمن ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مؤمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا, کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا اور کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. اب اس بات کو, اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے یا جب کوئی شخص چوری کرتا ہے یا جب کوئی شخص شراب پیتا ہے یا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے, گناہ کا کام کرتا ہے, تو اس وقت اس سے ایمان چلا جاتا ہے, نکل جاتا ہے, وہ اس حالت ایمان میں نہیں ہوتا. اب ایسا نہ ہو کہیں کہ موت ایسی حالت کے اندر آ جائے انسان کو جب وہ ایمان کی حالت سے خالی ہو اور پھر اس کی ایک موت جو ہے المناک اور حسرتناک موت بن جائے اور اسی انجام کا باعث بنے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ تقوی کے لحاظ سے یہ قرآن کا سب سے تاکیدی مقام ہے کہ ایسے تقوی کرنا جیسا تقوی کرنے کا حق ہے, سب سے ایکسٹریم جو کیفیت کا تقوی کی ہو سکتی ہے انسان جس کو اچیو کر سکتا ہے وہ کرے. صحابہ کرام اس تاکیدی تقاضے سے لرزا رہتے تھے, اس کا اظہار انہوں نے ایک دفعہ موقع پہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یا رسول اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یعنی یہ ان کے اندر یہ خلش رہتی تھی کہ ہم سے یہ تقاضا پورا نہیں ہو پاتا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آیات جو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر, کہ فتقوا اللہ ما استطعتم, کہ اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جتنا جس طرح تمہارے حد امکان میں, تمہاری استطاعت کے اندر ہے, اور یہ استطاعت ہر فرد کی اپنی ہے, یہ تم اپنی حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا, اور تم احتسام کرو. ابھی ہم نے پچھلے سبق میں بھی اس لفظ احتسام کو پڑھا ہے, مضبوطی سے پکڑنا, اعتصم یا اعتصم احتساما, مضبوطی سے پکڑ لینا, بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو. حبل جو ہے رسی, ڈوری, رگ, حبل المتین جو ہے وہ بھی, اس کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے, یہ جو انسان کی شہراگ ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے حبل کہا گیا ہے, حبل الورید اس کو کہا گیا ہے. جمیعاً, سارے کے سارے مل کر, سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا, وہ تو پازیٹو بات سی کہ کیا کرو, اور جو جو نیگیٹو بات ہے وہی ایک ہی اسی اسلوب, یعنی اسلوب مختلف ہے, بات وہی ہے کہ ایک مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کام نہ کرو. ولا تفرقوا, اور تفرقے میں نہ پڑو, پھوٹ نہ ڈالو آپس میں. وَذْقُرُوا, اور یاد کرو, نعمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو, علیکم, جو تم پر ہے, تم پر جو ہوئی, اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً, اِذْ كُنْتُمْ, جب تم تھے, آدَاءً, آدا عدوب دشمن, یہ آدا کی جو ہے آدا جمع ہے عدوب کی دشمن. پھر کیا ہوا, فَأَلَّفَ, فَأَلَّفَ, پس پھر اللَّفَ, اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی. یہ جو ہے الفا, جو الف و تالیف, محبت ڈالنا, محبت پیدا کرنا, الفت پیدا کرنا, الفت ڈالنا, اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی. بین قلوبکم, بین درمیان قلوب, قلب دل تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی. فاصبحتم پس فا پس اصبح ہو جانا تم یو اور پھر تم ہو گئے. یہ جو لفظ ہے اصبح یہ صبح والا ہی وہی لفظ ہے سواد با ہا اس کا مادہ ہے سب جیسے صبح ہوتی ہے اصبح یصبح اصباحاً ہو جانا ایک سے دوسری حالت میں. اگر کوئی ایک چیز جیسے کسی ایک کیفیت میں ہے اور دوسری میں چلی جائے تو پھر جو ہے یہ اصبح ہے. اور اس لیے صبح اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اندھیرے کی جو کیفیت ہوتی ہے جب وہ روشنی میں بدل لگتی ہے بدل جاتی ہے تو پھر اس کو صبح کہتے ہیں. بنعمت ہی پھر تم ہوگے بنعمت ہی اس کی نعمت کے ساتھ اخوانا اس کی نعمت سے یعنی ہوگے بھائی بھائی اخوان بھائی بھائی ہوگے. وکنتم اور تم تھے الا شفا کنارے پر. الا شفا یہ شفا شفا نہیں ہے شفا زبر کے ساتھ کنارہ اور خاص طور پر یہ ایک استعارہ ہے ضرب المثل ہے اگر ہلاکت کا کنارہ جب کوئی شخص اپنی تباہی اور بربادی کے کنارے پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے وہ لفظ پھر شفا استعمال ہوتا ہے. حفرت من النار فرمایا گیا حفرہ جو ہے گڑھا من النار آگ کا آگ کے گڑھے کے کنارے حفر جو ہے یہ معروف ہے یہ حدیث ہم نے کئی بار سن رکھی ہے جیسے جیسے جو قبر کے بارے میں ہے کہ القبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے القبر روضۃ من ریاض الجنہ یہ جو قبر ہے یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور حفرۃ من حفر النار یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو وہاں بھی جو ہے حفر کے لفظ جو ہے یہ وہاں بھی وضاحت فرمایا گیا. فانقذکم فا پس انقذ جو ہے بچانا کم تم کو منہا اس سے پھر اس نے بچایا تم کو اس سے یعنی اس گڑھے اس یہ جو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تم اس میں گرنے سے اس نے بچایا تمہیں یعنی اللہ نے بچایا. ان کا جن کے دو انقاذ جو ہے بچانا نجات دلانا. کذالک یبین اللہ اس طرح اللہ تعالیٰ یبین بجنا یبین تبجین اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تبجین فرماتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کی اپنی آیات کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پاؤ. اب جو ہے یہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح فرما دیا لوگوں کے لیے یہ جو ہے کیا صاف چیزیں ہیں.
سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں میں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے.
میرے عزیز بھائیو اس بہت سی اہم آیات کے اندر جس کا اکثر تذکرہ آپ اپنے دروس کے اندر خطبات کے اندر مختلف تقاریر کے اندر اور پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں یہ اللہ کی رسی حبل اللہ سے جو ہے وہ کیا مراد ہے. یہاں پہ اللہ نے اس حبل اللہ کو چونکہ امت مسلمہ کے قیام و بقا کی ضمانت ٹھہرایا ہے اس لیے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے. آپ کو مختلف تفاسیر اگر اٹھائیں آپ اس میں پڑھیں گے اس میں بہت ساری چیزیں اسے جو ہے مراد لی گئی ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے اور یہ جو ہے آسمانوں سے زمین تک جو ہے یہ تنی ہوئی ہے بندوں کے لیے ظاہر ہے تاکہ جو ہے اس کو اسے وہ پکڑ سکے. لیکن یہ جو پچھلی آیت کا اور یہ ظاہر یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا یہ قرآن سے متعلق بھی ہے لیکن یہ جو پچھلی آیت کا جو اسلوب ہے اور قرینہ ہے اس سے کو اگر دیکھیں تو پھر اس سے مراد قرآن و سنت اور پورے کا پورا دین اسلام مراد ہے. کہ اس لیے کہ یہی وہی رشتہ ہے جو ایک طرف علی ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کر رکھتا ہے یعنی ایمان کا رشتہ اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو ملا کر ایک جماعت اور ایک امت بنا دیتا ہے اور ان کو بھائی بھائی جو ہے بنا دیتا ہے. لیکن اس جگہ پہ اگر آپ قرآن کو راکھ کے دیکھیں تو بھی پھر مراد میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ قرآن کے بغیر دین اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دین اسلام جو آ رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ قرآن ہے اور اس قرآن کی تعلیم اور تشریح کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ کی حدیث مبارکہ، آپ نے جو تشریف فرمائی اس قرآن مبارک کی، جو عملی طور پہ اور جو ہے کو جو قولی طور پہ اور جو تقریری طور پہ، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسی کا نام جو دین ہے، دین اسلام ہے. اس لیے ان دو باتوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی جو ڈسکرپنسی نہیں ہے ان باتوں کے اندر، کس سے کیا مراد، اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد یہ دین ہے. اور اس کو مضبوط پکڑنے سے کیا مراد مطلب ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ وہ دوسری بات ہے، یہ وہ دوسری بنیاد ہے، یہ وہ دوسرا ستون ہے جو اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا بنیاد یہ تھی، وہ فرد کا جو ہے وہ ایمان اور تقوی میں جو ہے تمام عمر یہ جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس کو حاصل کرنا، اس کے ساتھ چمٹے رہنا، وہ پہلی بنیاد تھی. دوسری بنیاد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے جو ہے وہ اس اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، یہ دوسری بنیاد ہے. اس سے مراد قرآن ہو اگر، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے احکامات انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جاری و ساری ہوں، یعنی اچھی طریقے سے ان کو پکڑ لے، انہی کی بنیاد پہ معاشرے کی تشکیل ہو، انہی سے ماخوذ اور ڈیرائیوڈ معاشرے کے قوانین ہوں، یعنی بطور اسلام دین جو ہے، اسلام جو ہے بطور دین جو جس کا سب سے بڑا ماخذ خود قرآن مجید ہے، مسلمانوں کے معاشرے کی بنیاد ہو. اب جبکہ مسلمان اس موقع کے اوپر ظاہر ایک امت بن چکے تھے، اس لیے انفرادی اطاعت اور فرما برداری اسی رسی کو پکڑنے کا حق ادا کرنے سے ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ تم سب کے سب جمیعاً مل کر اس رسی کو جو ہے پکڑ لو، اس دین سے وابستہ ہو جاؤ، اس قرآن کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اور یہ جو الفاظ ہیں، جمیعاً کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ خود اجتماعیت کا التزام لیے ہوئی ہیں، مین کہ دے نیسیسیٹیٹس دی کولیکٹیو اسٹرگل اور کولیکٹیو جو آپ کہہ لیں کہ ایک نظم، ایک آرگنائزیشنل جو ہے اسٹرکچر جو ہے بنانے کی جو ہے اس کو جو ہے نیسیسیٹیٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ اس کا التزام لی ہوئی ہے کہ تم سب کے سب مل کر ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے جو یہاں پہ اس آیت میں بتایا گیا. اور کوئی بھی کام چاہے خیر کا ہو یا شر کا ہو دنیا کے اندر، اس کے لیے ایک اجتماعیت ناگزیر. آپ دیکھیں گے دنیا کے بڑے بڑے کام جو ہے، چاہے وہ شر کے کام بھی ہیں، تو ان کے پیچھے بڑی آرگنائزیشن ہیں، قوتیں ہیں، لوگ ہیں، انجمنیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، ادارے ہیں اور حکومتیں ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. اگر یہ کام دین کی دعوت اور اقامت کا ہو تو پھر اس کی اہمیت تو دو چند ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی یہی جو نا اس کی بھی جو ہے منشا ہے کہ مسلمان بھی مل کر سارے کے سارے اس کام کو، اس دین کی اشاعت کو، دین کی تبلیغ کو، دین کی دعوت کو، اس اجتماعیت کے ساتھ مل کر انجام دیں. اور اس اجتماعیت کے اصول جو ہے پھر بتائے گئے ہیں. امت مسلمہ میں باہمی رابط و ضبط جو ہے اسی حکم اور اسی فکر کا عکاس ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں ربط کیوں ہونا چاہیے آپس میں، ان کی کیوں تنظیم ہونی چاہیے، ان میں کیوں ان کی اجتماعیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے. اس بات کا تصور بھی گناہ ہونا چاہیے اس امت کے اندر کہ کوئی چیز اس اجتماعیت کو توڑنے والی ہو، کوئی جو ہے عصبیت سر اٹھائے اور کوئی اس اسلامی اجتماعیت کے اوپر جو ہے وہ کاری ضرب لگائے. اگر اس سے کوئی چیز ہٹ کے ہو پھر جو ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. اور پھر یہ بھی فرمایا جو نیگیٹو بات جو ہے، جو جس اسلوب میں بات کی گئی ہے، جو قلبی جو ہے وہ سلبی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ متفرق نہ ہو جاؤ، ولا تفرق. مسلمانوں کو اس کتاب اور دین اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز متحد نہ رکھے گی، اور جب تک وہ اس دین سے اور اس کتاب سے جڑے رہیں گے، اسے تمسک کرتے رہیں گے، تو پھر وہ متحد رہیں گے. اور جب اس کتاب کو چھوڑ دیں گے، اور جب اس کو دین کو چھوڑ دیں گے اور دوسری چیزوں کو پکڑ لیں گے جو ان کے درمیان میں وجہ اشتراک ہوں گی، تو پھر چاہے وہ زبان ہو اور قوم ہو اور وطن ہو اور رنگ ہو اور نسل ہو، تو پھر ان کی ترجیحات جو ہے وہ انہی حساب سے اوپر آ جائیں گی، اور دین اور قرآن ان کی ترجیحات میں پیچھے چلے جائے گا، اور پھر یہی چیز جو ہے وہ تفرقے کا باعث اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے. اسی ضابطے کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پہ کروائی ہے، اور اسی کی بدولت ان کی صدیوں کا عناد اور دشمنی مٹ گئی تھی. اور یہی وہ اللہ کا عظیم احسان ہے جس نے ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان افتراق اور انتشار اور عناد کے ایک جو آگ تھی، ایک اس کا درجہ تھا، اس کے کنارے پہ تم جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے. اور اللہ نے تمہیں پھر جو ہے وہ رحمت سے نوازا، تمہیں یہ دین عطا فرمایا، تمہیں یہ قرآن عطا فرمایا، تم اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے سے جو ہے وہ بچا لیا ہے. اور یہ اشارہ جو ہے اوس اور خزرج کی 100 سالہ جو جنگ تھی اور ان کی جو صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی اس کی طرف تھا، اور بالعموم عرب میں جو خانہ جنگی کی کیفیت، لوٹ مار اور قتل و غارت اور بدامنی کی جو کیفیت تھی جو طاری تھی ان کے عربوں کے اوپر، اور جو اسلام کے آنے سے جو بالکل ختم ہو گئی اور امن اور چین نصیب ہوا، اس کی طرف یہ اشارہ بھی جو کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہیں اس اسلام کی بدولت، اس دین کی بدولت چین اور امن اور سکون نصیب فرمایا، حالانکہ تم بالکل آگ کے کنارے جو ہے وہ کھڑے تھے. اس قرآن نے اور اس دین نے تم کو جو ہے بھائی بھائی بنا دیا، اور تمہیں ایک بنیان محسوس جو ہے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانے تمہیں ایک امت بنا ڈالا، ورنہ تم تو جو ہے وہ بالکل اپنی تباہی کے کنارے پہ جو ہے وہ کھڑے تھے. لہٰذا اب کوئی اگر اس دین کو چھوڑ کر اور اس کتاب کو چھوڑ کر کوئی اور وجہ اشتراک جو ہے وہ تلاش کرنا چاہے گا تو ان کے درمیان میں تفرقہ پیدا ہوگا. ان کے درمیان میں وجہ اشتراک صرف اور صرف اللہ کا جو ہے وہ دین ہو سکتا ہے. اب امت مسلمہ کے لیے جو لائے عمل ہے، یہ اجتماعیت کی دوسری بنیاد جیسے میں نے کہا، اس کی روشنی میں یہ بات بالکل ہم پر واضح ہو گئی ہے کہ انفرادی طور پر ایمان اور اللہ کا تقوی اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دینا، یعنی یہ جو پھر اس کے بعد جو ہے اجتماعی طور پر امت کی سطح پہ سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اس دین کے ساتھ جڑ جانا، اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس قرآن کے ساتھ اس دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا، یہ احتسام بالقرآن ہے. اسی کو قرآن مضبوطی سے پکڑنے کا، یہ قرآن کو پکڑنے مضبوطی سے پکڑنے کی جو ہے وہ کام ہے. اس قرآن کے ساتھ اجتماعی مضبوط تعلق سے امت مسلمہ میں ذہنی، جذباتی ہم آہنگی اور مقصد اور نصب العین کی یکجہتی پیدا ہوگی. یہ وہ بات ہے جو اہم ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوگی. اگر سارے اسی مقصد کے ساتھ جڑے ہوں، سارے اسی چیز کو حاصل کرنے والے ہوں، سب کا سورس اور منبع ہدایات کا ایک ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہو کہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو اور مقصد نصب العین کی یکجہتی نہ ہو اور فکری جو ہے یکجہتی پیدا نہ ہو. اور اس سے اسی کے سبب سے پھر یہ انتشار افتراق کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور مسلمان بنیان مرسوس بن جائے گی. میرے عزیز بھائیو، یہ بالکل جو اس کا کنورس بھی بالکل جو ہے وہ ٹرو ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر ظاہر افتراق ہوگا اور اختلاف ہوگا اور مسلمان جو ہے وہ پھٹے ہوں گے. اور جب اسی کے ساتھ جڑ کے جو ہے مسلمان جو ہے وہ بنیان مرسوس ہوں گے اور جڑیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی پھر کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو جو ہے اگر جڑ جاؤ جائیں گے تو اٹھائے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وجدوا به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دامن تھامنے والی قوموں کو سربلند فرمائے گا اور اس کو چھوڑ دینے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے گا. یہی وہ بات ہے جو ہاں اس آیت کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے. ان دو بنیادوں کو استوار کرنے سے ایک انسان انفرادی طور پر ایک بندہ مومن بنتا ہے، اور پھر اس افراد کے مجموعے سے ایک مضبوط اجتماعیت وجود میں آتی ہے. اب میرے عزیز بھائیو، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے جو ہے اس کو اس چیز کے مباحث پہ جو ہے وہ اس کو اس پہ توجہ مرکوز رکھیں، اور پھر اس پہ آپ جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اٹھائیے. اسلامی اجتماعیت اور اخوت کا فی الواقع ظہور اسی صورت کے اندر ہوا. دیکھیں کہ یہ وہ جو ہے کیفیت تھی جہاں پہ یہ پوری کی پوری عرب قوم جو افتراق اور بدامنی کے جو ہے لپیٹ میں آئی ہوئی تھی. لیکن پھر جب اسلام آیا تو جس شان سے یہ چیز اخوت اور اسلامی اجتماعیت وجود میں آئی، چشم فلک نے یہ نظارہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. میدان جنگ کی کیفیت ہو تو جب تلوار کے مقابلے میں تلوار ٹکرائی تو پھر بھائی کے مقابلے میں بھائی، اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے، اور باپ بیٹے کے خلاف جو ہے تلوار لے کے کھڑا ہوا، ابو بکر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جو اس جنگ کے اندر دوسری طرف تھے، اور پھر بھانجا اور ماموں جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جو ہے وہ آس جو ہے وہ اس کے دوسری طرف تھے. تمام پھر عربی عصبیتیں اور قبیلوں کے انتصابات اور حسب نصب کی رونتیں سب اس اسلامی اخوت کے سامنے پامال ہو کے رہ گئی. یہ ایسی زبردست شاندار اجتماعیت اور قوت کا ظہور جو ہے ظہور پذیر ہوئی اس عرب کی دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کی بدولت. اجتماعیت کی یہ شیرازہ بندی اور یہ اخوت ایمان اور نظریے کی بدولت وجود میں ہے. ان کے درمیان میں وجدہ اشتراک کیا تھی؟ ایمان. ایک طرف اگر مذہب ہے اور دوسری طرف ان کا دوسروں کا بھائی ہے تو یہ جو ہے اس وجہ سے یہ ایمان کی تفریق تھی. باپ اور بیٹے کی تفریق تھی تو اس وجہ سے کہ ایک ایمان والا تھا اور ایک ایمان والا نہیں تھا, اور اسی طریقے سے یہ جو ہے شیرازہ بندی وجود میں آئی ہے. میرے عزیز بھائیو, یہ جتنی بات ہے جس طریقے سے اسلام نے اس کو جو کیا ہے, ادوب اسلام نے ہمیشہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کیا چیز ہے جس پہ سب سے زیادہ کاری ضرب لگا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, اور وہ وہی مسلمانوں کی یہ شیرازہ بندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائی ہے, اور اسی کو ہمیشہ ادوب اسلام نے ہدف بنائے رکھا ہے. یہ تاریخ شاید ہے کہ جب بھی عرب قومیت اور مصری قومیت اور ترک قومیت اور یہ قومیت اور وہ قومیت اور برتر اور اعلی قومیت کی تحریکیں برپا ہوئی ہیں, ان کو ایندھن فراہم کرنے والی مغربی اقوام تھی, اور یہ ساری کی ساری اسلام دشمن قوتیں تھیں, یہ ساری کی ساری اسلام بیزار لوگ تھے. اسلام مسلمانوں کے اندر یہ لوگ تھے, اور یہ اسلام بیزار اور سیکولر لوگ تھے اور سیکولر تحریکیں تھیں جنہوں نے اسلامی اخوت اور شیرازہ بندی کی دھجیاں اڑا دی. ان تحریکوں کے نتائج کو اگر آج ہم دیکھیں ریٹروسپیکٹولی تو اندازہ ہو سکتا ہے آج ہمیں کہ اسلام نے کیوں اتنی شدت اس کی مذمت کی. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر عرب قومیت کی یہ لہر نہ اٹھی ہوتی 19th century کے جو ہے شروع میں کے اندر, اور جو ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا دنیا کا, مڈل ایسٹ کا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ نقشہ کیسا ہوتا. تو کیا مسلمان پھر بھی اسی طرح جو ذلت خواری کی زندگی گزار رہے ہوتے, یا پھر دوسرے مقامات پہ بھی دیکھیں گے جس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے اندر جو ہے قومیت کو ڈال کے اور قومیت کو پروان چڑھا کے جس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اس امت کو, اگر یہ نہ ہوتا تو کیا اس وقت جو ہے وہ صورت گری کیا ہوتی. اسلام جس اجتماعیت کو وجود میں لاتا ہے, اب سوال یہ ہے کہ یہ اجتماعیت ہے کس لیے, اس کا مقصد کیا ہے, اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ بات دیکھ رہتے ہیں, اور وہ اس کی تفصیل جو ہے اس آیت میں بتائی گئی ہے جو تیسری بات ہے. میں ول تکم من کم, ول یہ لام امر ہے, وہ جو تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے نا امر, ویسے تو حکم دیا جاتا ہے فرسٹ پرسن کو, سیکنڈ پرسن کو جو سامنے حاضر ہو, چاہے وہ جمع ہو چاہے وہ سنگولر ہو, لیکن اگر کسی تھرڈ پرسن کو حکم دیا جائے ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں, تو پھر جو ہے یہ لام امر لایا جاتا ہے. ول تکن تو من کم ہو, تو چاہیے کہ تم میں سے ہوں, تو چاہیے کہ تم میں سے لوگوں میں جو ہے ہوں امتن, ایک امت یدعونا جو دعوت دے. یہ امت کا جو ہے اطلاق ایک گروہ کے اوپر, ایک جماعت کے اوپر, ایک قوم کے اوپر, ایک امت کے اوپر, یہ ایک بز ورڈ ہے اور کی ورڈ ہے, اس لیے اس کو جو ہے وہ یاد رکھ لینا چاہیے یہاں پہ. الی الخیر بھلائی کی طرف, اب یہ بھلائی بھی ایک اور جو ہے نا وہ یہ کی ورڈ ہے, اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاں پہ اس کی تشریح فرمائی اسے فرمایا کہ خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع, ہر وہ اچھی چیز نیکی کا کام چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے وہ سارا خیر کے اندر شامل ہے, لیکن یہاں پہ اس سے مراد فرمایا کہ قرآن اور میری سنت کے اعتبار, یعنی پوری کی پوری جو ہے وہ شریعت اور قرآن. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, بھلائی کی طرف دعوت دے اور تاکید کرے, یَأْمُرُونَ اور تاکید کرے ترغیب دے, بالمعروف نیکی کی, وَيَنْهَوْنَ اور منع کرے, عن المنکر برائی سے. اچھا یہ جو منکر کا لفظ ہے اس کو بہت تفصیل سے اس کے جتنے بھی ورڈ, اس کے فیل, اس کے ڈیریٹیوز جو ہیں وہ سارے کے سارے بتا دیے گئے ہیں. یہ منکر نہیں ہے, یہ منکر ہے. منکر جو انکار کرنے والا ہوتا ہے, اور منکر جو ہے وہ جو ہے جس چیز کا انکار کیا جائے, جو چیز مطلب ناگوار ہے, جو چیز بری ہے وہ بتایا گیا ہے. نہ پہچانا ہوں اجنبی چیز کے لیے جو استعمال ہوتا ہے, جو پہچانی معروف نہ ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہٰذا پھر اگر یہ صفت کی صورت میں ہو منکر, تو پھر مطلب ہوگا کہ ناگواری یا برائی, وہ چیز جو انسانی فطرت جس کو پہچانتی نہیں ہے, جس سے معروف نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اس کا جو مقابل لفظ ہے اپوزٹ ورڈ ہے وہ معروف ہے, جس چیز کو انسانی فطرت پہچانتی ہے, جو خیر ہے, جو بھلائی ہے, جو اچھائی ہے, جو نیکی ہے, وہ ساری معروف ہے. اور پھر یہ اس لیے یہ جو متضاد الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں. وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں, ہم المفلحون مراد پانے والے ہیں, جو فلاح پانے والے ہیں, یعنی یہ جو نیکی کی دعوت دیں گے, خیر کی بھلائی کی طرف بلائیں گے, نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں.
تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضروری رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے.
میرے عزیز بھائی, اب حبل اللہ سے جڑ کر, اللہ کی رسی سے جڑ کر جو اجتماعیت وجود میں آئے گی, اس اجتماعیت کا مقصد کیا ہوگا, اس بات کو جو ہے یہ تو یہ اس آیت کے اندر یہ تو بتا دے کہ یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے, یہ کام اس امت کے اوپر جو ہے یہ فرض ہے, لازمی کر دیا گیا اس امت کے اوپر کہ یہ کام امت کرے گی. اس کو تفصیل تو ہم تھوڑی سی جو ہے نا آگے جا کے دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک جائزہ, عمومی جائزہ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی اجتماعیتیں اور تنظیمیں وجود میں آتی ہیں ان ایک مقصد کے لیے وجود میں آتی ہیں. ظاہر ہے اجتماعیت بذات خود کوئی مقصد نہیں ہوتا, بلکہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعیت بنائی جاتی ہے. اور یہ چیز جو اسلامی اجتماعیت پہ بھی جو لاگو ہوتی ہے, ان اسلامی اجتماعیت میں بھی کوئی بے قید اور مطلق ابسلیوٹ اجتماعیت نہیں ہے, تنظیم برائے تنظیم نہیں ہے, اجتماعیت کے مقصد کے لیے کوئی اجتماعیت نہیں بنائی گئی ہے, بلکہ بڑے ایک عظیم مقصد کے لیے اس اجتماعیت کے ظہور کی ہدایات دی گئی ہیں. اور وہ مقصد بڑی شد و مد کے ساتھ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اسلامی اجتماعیت جو ہے تم بناؤ, اور یہی وہ چیز ہے وہ فیصلہ کرے گی جس کی وجہ سے جو ہے اس میں اتنا زور دیا گیا ہے کہ یہ اجتماعیت اسلامی ہے کہ نہیں ہے. اور یہ اجتماعیت کا یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ اس ملت اور امت کا مقصد وجود اور فرض منصبی کیا ہے, وہ کون سا کام ہے, وہ کون سا جو ہے وظیفہ ہے جو یہ امت سر انجام دے گی بطور امت. یہ جو ہے یہ بھی اجتماعیت کا جو ہے اس کا مقصد یہ فیصلہ کرے گا. اب یہ اجتماعیت کیا کام کرے گی, اس کو آئیے ایک نظر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ قرآن میں مضمون بہت زیادہ مرتبہ آ چکا ہے, لہٰذا ہم تالیفی طور پر تمام ان جگہوں کو اکٹھا کر کے ایک خلاصہ جو ہے اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اجتماعیت کی بات کی گئی ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر, تو اس کو جو ہے اس کے تقاضے ہیں کیا. اب اس اجتماعیت کا جو مقاصد کا ذکر جو ہے قرآن میں کیا کہ یہ اجتماعیت جو مسلمان بنائیں گے, جس کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد قرآن کریم میں جو ہے ایسے بیان کیا گیا, نمبر ایک پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ یہ اجتماعیت شہادت علی الناس کا کام کریں گے. فرمایا وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ, ہم پہلے پارے کے پہلے دوسرے پارے کے شروع کے اندر ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جو ہی امت برپا ہو گئی اور قبلہ تبدیل ہو گیا اور امت کے ظہور کا اعلان ہو گیا, امت کو ایک منصب تفویض کر دیا گیا, تو وہاں پہ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے. اور وجہ فرمائی لام جو ہے علت پر وہ فرمایا لام تعلیل جو ہے, تاکہ تم لوگوں پر حق کے گواہ بنو, لتکونوا شہداء علی الناس. اور یہی وہ پہلے ہیڈنگ ہے, دیکھیں کہ یہی وہ کام ہے, تاکہ تم لوگوں پر یہ کام کرو حق کے گواہ بنو اور پیغمبر تم پر حق کے گواہ بنے. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون رسول علیکم شہید, اور تم پر رسول. اچھا دوسرا کام جو بتایا گیا ہے قرآن کے اندر, فرمایا کہ یہ امت نیکی کا قیام اور بدی کی روک تھام کرے گی. فرمایا یہی جو آیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم ایک بہترین امت ہو جو دوسرے انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے, نکالی گئی ہے, اخرجت للناس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم برائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو, یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام اقامت دین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ کے اندر شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین, اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جو جس کے اختیار کرنے کا حکم اس نو علیہ السلام کو دیا تھا, جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے, اور اسی کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو, موسی علیہ السلام کو, اور عیسی علیہ السلام کو حکم دیا تھا, اور وہ یہ ہے کہ دین کو قائم کرو. ان اقیم الدین, یہ ان مفسرہ ہے, یہ تفسیر کرتا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ کیوں ان نبیوں کو بھیجا گیا, رسولوں کو بھیجا گیا, یہ سارے رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ تو رسولوں کو بھیجا کہ دین. میرے عزیز بھائی تین باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ کام شہادت علی الناس کا کام کرے گی، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے گی دنیا کے لوگوں کے لیے، اور اقامت دین کا کام. یہ تین باتیں ایک ہی حقیقت کی جو ہے ترجمانی ہے، ایک ہی حقیقت کی ترجمانی ہے. یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اسلوب مختلف ہیں، کام ایک ہی بتایا گیا ہے، بدل بدل کے بتایا گیا ہے، بدل اسلوب سے بتایا گیا. اجتماعیت کا مقصد یہ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ دین کی اقامت اور دین کی شہادت جو ہے وہ دینا، اور اجتماع کا مرکز جو ہے اور صرف یہی دین ہوگا. اسی دین کو، اسی قرآن کے ذریعے سے اس کو پکڑ کے سارے جو ہے اجتماعیت جو ہے حاصل کی جائے گی، اس کا مرکز ہوگا. اسلامی اجتماعیت کا مقصد یعنی اس کی شرازہ بندی، اس کی بائنڈنگ فورس کا بھی تعین کرتا ہے کہ اس کی بائنڈنگ فورس کو ہے کیا چیز جو ہے اس اجتماعیت کو جوڑے رکھے گی، اور وہ جوڑے رکھنا وہ دین ہے. دین کی جو ہے دین کی دعوت ہے، دین کی ابلاغ ہے، دین کی اقامت ہے، یہ جو ہے بائنڈنگ فورس ہے، یہ جو اجتماعیت کی وجہ اشتراک ہے. اگر کوئی اور وجہ اشتراک ہے مسلمانوں کے درمیان میں، ان کی اجتماعیت کی، ان کی جو ہے ایسوسیشن کی، ان کی آرگنائزیشن کی کوئی اور اگر اجتماع وجہ اشتراک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاں قبل قبول نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے جاہلیت پر لوگوں کو بلایا، اجتماع اکٹھا کیا، بلایا اس کے اوپر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى جَهَنَّم، فرمایا کہ وہ جہنم ہے. تو لوگوں نے فرمایا کہ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ بندہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَرَحِمَ أَنَّهُ مُسْلِم، فرمایا کہ بے شک وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اور وہ یہ خیال کرتا ہو، اس زوم باطل میں مبتلا ہو کہ وہ مسلمان ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر اس نے جو ہے کسی اور اجتماعیت کی طرف مسلمانوں کو بلایا، یا کسی جو ہے وہ جاہلیت کی طرف، دعوی جاہلیت کی طرف، کسی اور عصبیت کی طرف بلایا. عزیز بھائیو، کیا یہ باتیں جو ہے آج خود ہم بیان کر رہے ہیں یا کہیں پہ مذکور بھی ہیں؟ ان کے اوپر حدیث کی کتب کے اندر پورے ابواب ہیں، پوری کتب موجود ہیں. مثلاً بخاری اور مسلم کے اندر کتاب الامارہ والقضاء جو ہے، یہ بخاری میں، اور پھر باب کتاب القضاء جو ہے مسلم شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر باب الامامہ اور باب تغیر الناس، اور ترمذی کے اندر کتاب الحکام، اور پھر نظوم الجماع، اور ابو داؤد کے اندر کتاب الامارہ. یہ جو ہے چیپٹرز ہیں جن کے اندر اس موضوع سے متعلق یہ حدیث ساری جو ہے وہ جمع کر دی گئی. اب میرے عزیز بھائی، یہ جو فلسفہ منصبی ہے، اس کو ادا کرنے اور اس کو ادا نہ کرنے کے نتائج اور عواقب کیا ہوں گے، ان کے کنسیکوئنسز کیا ہوں گے اگر ہم انہیں کریں گے اور انہیں، یعنی کوئی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کر لی، مان لی، نہ مانی، نہ کیا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز فرض کی ہے تو پھر اس کا احتساب کا نظام بھی موجود ہے، وہ یہ بات پوچھ کے رہے گا، وہ یہ اس کے لازمی طور پہ کنسیکوئنسز ہیں. یہ تو بات ہم طے ہے کہ امر بالمعروف، اقامت دین یا شہادت علی الناس، یہ تینوں جو ایک ہی چیزیں ہیں، یہ کام کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بے شمار مواقع کے اوپر بزین بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے، اور سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے انعام ان کے ارشاد فرمایا کہ نخر، یہ انصار اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد میں لگے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو ان کو جو ہے وہ دیا گیا، اور سرٹیفکیٹ ہے. پھر فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ چار کام کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کو کم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقتدار اور قوت اور پاور اور سلطنت اور خلافت یا ان میں سے جو بھی کوئی چیز جس درجے کے اندر ملے گی، اسی درجے کے اندر یہ لوگ اس چیز کو قائم کریں گے. اور فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں، اور وہ کیوں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں اور کیوں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمائی ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے جو ہے وہ روکتے ہیں. حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلم فرمایا امرکم بخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. اور ایک دوسری روایت کے اندر، دوسری جو حدیث ہے اسی موضوع کی، اس میں فرمایا کہ اللہ امرنی بہننا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ان پانچ باتوں کا، بالجماع والسمع والطاعة والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یعنی تمہیں حکم دیتا ہوں التزام جماعت کا، سما و طاعت کا، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کا اور جہاد کا. یہ امام احمد نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اور دوسری جو ہے جو روایت غالباً ترمذی میں ہے. اور اس کام کو نہ کرنے کے بھی بڑے میرے عزیز بھائیو جو ہے وہ اسی کام کو نہ کرنے پہ بنی اسرائیل پہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پہ ان پر لعنت فرمائی ہے. فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانو یفعلون، یہ وہ برے کام تھے، یعنی وہ منع نہیں کرتے تھے برائی سے، روکتے نہیں تھے، اور بلا شبہ یہ بہت برا کام تھے وہ جو کرتے تھے. اور یہ کام بھی فرمایا کہ اذا تبایعتم بلینا واخذتم اذناب البکر ورضیتم بالذرع وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلہ لا ينزح حتى ترجو الى دینکم، جب تم یہ سودی کاروبار کرنے لگو گے اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لے گے، یعنی کھیتی باڑی اور زراعت پہ خوش ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. اور فرمایا، اہم بات ہے، نوٹ کرنے کی بات، فرمایا جہاں تک یہ ذلت مسلط رہے گی، جہاں تک کہ تم دین کی طرف لوٹ آؤ، اس دین کی طرف، حتی ترجیو الی دینکم، یہ سارے کام جو ہیں کر، یہ جو جہاد کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اس کے دین کو بلند کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ کام کرنے لگو گے، یہ دین کی طرف لوٹ آنا اس کو کہا گیا ہے. اور فرمایا کہ والذی نفسی بجدی لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لجو شکن اللہ یبس علیکم عقابا من ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اس ذات کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لازمی طور پر نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول نہ ہوں گی. عزیز بھائیو، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو پھر لازم ہے کہ اسے اپنے زور بازو سے بدل دے، اور اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اسے برا کہے، اسے بدلنے کی کوشش کرے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا پھر اپنے دل سے اسے برا جانے. لیکن فرمایا کہ ھذا اضف الایمان وذلک اضف الایمان، یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد تو پھر ایمان کی کوئی رتی بھی نہیں ہے. اور فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابھی سعید القدری تھے فرمایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا کہ جب کوئی شخص خلیفہ حاکم، خلیفہ یا حاکم ہوتا ہے تو اس کے سلاحکار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر اسے ابھارتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے ہیں، اور وہ معصوم ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اور جس میں سے ان میں سے اس کو بچائے. عزیز بھائیو، اب ہم یہ جو اجتماعیت کی یہ شکل پڑی ہے، اس کی یہ بھی دیکھ لیں کہ اجتماعیت کی کامل ترین شکل جو ہے وہ اسلامی حکومت کے کا نظام کا جو ہے قیام، یہ اس کی سب سے بہترین شکل جو کامل شکل ہوگی. اس سے کیا ہوگا، وہ کیوں مطلوب مقصود ہے، کہ اس سے دین کی علمی اور نظریاتی حفاظت ہوگی، مسلمانوں ایمان اور یقین اور بقا اور ان کی ترقی کا اہتمام ہوگا، دین کی عملی بنیادوں کا قیام ہوگا، یعنی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ان کے دیگر شعائر جو ہے ان کی حفاظت ہوگی، ان کا بندوبست ہوگا، دین اور ملت کے دشمنوں سے دفاع ہوگا مسلمانوں کا اور اسلام کا، اور ناموس رسالت کا اور ناموس جو ہے قرآن کا، اور جہاد کے جملہ حقوق کی ادائیگی پھر اس سے ہوگی، معاملات کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں، اور پھر عدل اجتماعی سوشل جسٹس کا قیام جو اس سے ظہور پذیر ہوگا، امن امان کی حفاظت جو ہے ہوگی، مجرموں پر جو ہے سزاؤں کا اطلاق اور نفاذ ہوگا، شہریوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی، کمزوروں اور حاج مندوں کی خبر گیری ہوگی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پورا انتظام اس اسلامی اجتماعیت کی شکل میں ہوگا. اسی لیے یہ کامل شکل مطلوب اور مقصود ہے، تاکہ اسلام کے سارے اسلام اپنی پوری خوبصورتی اور اپنی پوری بیوٹی کے ساتھ تمام جو ہے وہ جو اس کے عملی طور پہ جو اس کے احکام ہیں ان کا جو ہے اس کا ایکسپریس ہو سکے، اس کا اظہار ہو سکے. یہ اس کو میرے عزیز بھائیو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس اسلامی اجتماعیت اور اس کی منظم شکل کو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کس طریقے سے دیکھتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر جو ارشاد فرمایا، فرمایا الا ان محمد قادمات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به، آگاہ رہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب اس دین کے لیے ایسا شخص بہرحال ضروری ہے جو اس کے قیام اور نفاذ کا ذمہ دار ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارا، جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے اور اسلام کے بغیر جماعت کے بغیر اسلام اور اسلام نہیں ہے اور امارت کے بغیر جماعت نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خوارج کا یہ کہنا کہ کوئی امارت اور حکومت نہیں ہونی چاہیے حالانکہ یہ ضروری ہے، آپ نے آپ کا بیان ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ امارت اور یہ حکومت اسلام کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، امارت چاہے اچھی ہو یا بری ہو، فرمایا کہ یہ بہت ضروری ہے. میرے عزیز بھائی آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ جو اس کا ایک حق اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے کہ آیت نمبر جو 102 تھی یہ انفرادی لائے عمل سے متعلق ہے، اور آیت نمبر 103 جو ہے اجتماعی ملی زندگی کے استحکام سے متعلق ہے کہ کس طریقے سے استحکام، کس طریقے سے آپس میں اتحاد و اتفاق جو ہے اچیو کرنا ہے، اور آیت نمبر 104 جو ہے یہ اجتماعی لائے عمل سے متعلق. تو اسلامی اجتماعیت کے یہ تین ستون ہیں جن پہ اسلامی اجتماعیت کی پوری جو ہے عمارت کھڑی ہوگی، یہ پوری امت مسلمہ کا منشور ہے یہ جو تین آیات کے اندر جو ہے بیان کیا گیا. اس لحاظ سے میں نے کہا کہ یہ بہت اہم تھی یہ تین آیات جو ہے ضرورت ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو صرف اور صرف جو ہے یہ چلیں جو ہے وہ ٹھیک ہے اچھا ہے کام کر لیا. مفتی محمد شفیع صاحب نے معافی القرآن میں فرمایا کہ یہ کام جو ہے یہ لازمی ہے، معروف اور منکر کا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر کھڑا ہونا جو ہے یہ لازمی ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے نہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ کام ہر امت کے ہر فرد پہ لازم ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، یہ لازم ہے کہ مسلمان ہر مسلمان یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے. اور فرمایا کہ جب تک یہ کام اس کا علم حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی اصلاح سے باہر ہے، لیکن یہ اس کا علم حاصل کرنا بھی جو ہے وہ لازم ہے. تو یہ بات جو ہے دیگر جو ہے اس کو امام جو ہے وہ امام کثیر رحم اللہ نے بھی اسی طرح بتایا ہے، اور جو ہے سورہ اثر کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھا جائے تو یہ کام لازم جو ہے وہ امت کے اوپر فرض جو ہے وہ شامل شمار ہوتا ہے. فرمایا ولا تکونوا، اور جو ساتھ جو بات فرمائی نہ ہونے کی، ولا اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی معنی تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد اس کے بعد کے، جاہم ان کے پاس آ گئیں، البینات واضح نشانیاں، اور یہ بینہ جو ہے یہ واضح روشن اور قابل فہم کے معنوں کے اندر ہے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ اور ان لوگوں کے لیے ہے عذاب عظیم، ایک عذاب عظیم، یعنی جن لوگوں یہ جو کام کریں گے. اس آیت کا ترجمہ پڑھیں.
کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے.
عزیز بھائیو یہاں پہ یہود و نصارہ کے نام سے مسلمانوں کو عبرت دلائی گئی ہے کہ یہود و نصارہ اللہ کی طرف سے دین اور شریعت اور کتاب اور ہر چیز جو ہے ان کو بتا دی گئی واضح طور پر، پھر بھی وہ اختلاف کا شکار ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا. گویا یہ بتائے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نعمت ایمان پا لینے کے بعد تفرقہ و اختلافات کے اندر بٹ جانا یہ کفر کی طرف لوٹ جانے کے ہم معنی ہے. اور اگر یہ سابقہ آیات کا نتیجہ بیان ہوا ہے یہ آیت اس آیت میں، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ نیکیوں کی دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے میں تفرقہ پیدا ہونے سے مانے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کام کریں گے امر بالمعروف کا اور نیکی اور نہی عن المنکر کا اور دعوت کا کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تفرقے سے محفوظ فرمائے گا. اور برعکس بھی صحیح ہے کہ نیکیوں کی دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دینے سے معاشرے کے اندر تفرقے کا اختلاف جو ہے وہ ہو جائے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک متحد ایمانی معاشرے کو دوسرے معاشروں کی طرح ہمیشہ اختلاف اور تفرقے کا خطرہ درپیش رہتا ہے، اور مسلمان معاشرے کو بھی رہے گا. اسی لیے اس کے سدے باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات نازل فرمائی ہیں یہاں پہ کہ یہ کام تم کرو گے، یہ کام تم نہیں کرو گے، تفرقے میں نہیں پڑو گے، اور ان اختلافات سے متنبہ رہنا اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے. ان اختلاف سے بچنا اور ان کے ختم کرنے کی کوششیں ایک بڑا مستحسن قدم ہے. لہٰذا اس سے صاف صاف یہ ایک آئینہ ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اختلافات اور تفرقے کے اندر مبتلا ہیں وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے کس قدر دور ہیں، اور جو لوگ جو ہے وہ کتنے مبارک ہیں جو لوگ اس تفرقے سے خود بھی دور ہیں اور اس تفرقے کو ختم کرنے کی جو ہے وہ کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں. میرے عزیز بھائی, تفرقی کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار ارشادات فرمائے, اور یہ سارے کے سارے ارشادات جو ہے ہم نے یہاں پہ نکل کر دیے ہیں. اور پھر جو ہے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ سارے کے سارے تم, ان کے سب کا نام ایک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنایا ہے, ان کے درمیان میں اخوت ڈال دی ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رشتے کے اندر جو بھی جڑا ہوگا, کوئی عربی ہوگا یا غیر عربی ہوگا یا اجمی ہوگا اور کوئی کالا ہوگا کوئی سفید ہوگا اور کوئی بھی ہوگا, تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دین کے رشتے کے اندر جڑے, ان کو کسی میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ برتری حاصل نہ ہوگی, وہ سارے برابر ہوں گے. برتری اگر ہوگی تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہوگی. یہ سارے تفرقے کی مذمت کے اندر بہت سارے جو ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی بھی بعض اوقات فرمایا کہ ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم, آپس میں تم اگر تنازع کرو گے تو تمہارا زور جاتا رہے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے. لہٰذا فرمایا ولا تنازع, تنازع کے اندر مت پڑو. تو یہ چیزیں جو ہے وہ واضح طور فرمائی ہیں. حدیث کے اندر بھی جو ہے اس کی بہت مذمت جو ہے وہ آئی ہے, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے ہم یہاں پہ شیئر کریں گے. پھر اگلی آیت میں انشاءاللہ فرمایا یوم, اس دن, ان یہ دن ہے قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہونے کا. تب جد جو یہ بیعت کا لفظ ہے, بیعت واہ سفید, یہ بیعت جو ہے یہ اسے جو ہے نائنتھ فارم آف جو ورب ہے ابجد, جب جد و ابجدادن, روشن اور سفید ہونا, یہ وہی بیعت سے ہے. یہ لفظ جو ہے مشکل فارم ہے لیکن اس کے معنی جو ہے ہم جانتے ہیں. ایام عبید آپ کو پتا ہے کہ یہ وائٹ وہ 13-14-15 مہینے کی تاریخیں ہوتی ہیں, تو یوم عبید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سفید روشن رہتے ہیں. وَتَسْوَدُّ وُجُوه, یہ اسود جو ہے بلیک رنگ, یہ بھی پھر اسی سے اس کا الٹ ہے سفید. اور کچھ وجوہ جو ہے وجہ جو ہے وہ چہرے کی, آپ کو پتا ہے وجہ کی جمع ہے چہرہ, تو کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ, پس تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا, پس وہ جو لوگ ہیں کون لوگ ہیں, اسودت وجوہ ہوں, اسودت جن کالے ہوں گے جن کے چہرے. اچھا یہ جو چہرہ سفید اور کالے ہونے کا ہے, یہاں پہ یہ ایک جو ہے وہ یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے کامیابی کی اور ناکامی کی, کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے چہرے جو ہے روشن ہوں گے, جو ناکام ہوں گے جو ہے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے. فرمایا وہ جو چہرے جن کے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا ظاہر ہے, اکفر تم بعد ایمان کو, کیا تم نے کفر کیا اپنی ایمان کے بعد. عزیز بھائیو, یہ بات چل رہی ہے اختلاف اور تفرقے کی, گویا یہ تفرقہ اور اختلاف میں پڑ جانا ایمان کے بعد کفر میں جانا ہے. فذوقوا العذاب, پس پھر چکھو عذاب کا مزہ. ذاک یذوق ذوقن, ذائقہ چکھنا, مزہ چکھنا. بما کنتم تکفرون, اس کفر کے سبب بدولت جو تم کیا کرتے تھے.
جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا, جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کفرانہ رویہ اختیار کیا, اچھا تو اب اس کفرانے نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو.
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو گروہوں کے ارشاد فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ کے احکام آپ کے عمل کے نتیجے میں یہ دو گروہ عمل وجود میں آئیں گے. پہلا وہ گروہ ہوگا جن کے چہرے نورانی ہوں گے, ان کے چہرے سے جو ہے مسرت اور خوشی ٹپک رہی ہوگی, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھا, امت میں کوئی تفرقہ اختلاف نہیں کیا. اور دوسرا گروہ جن کے چہرے الم اور رنج کی وجہ سے بجھے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائے ہوئے ہوں گے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعمت ایمان پانے کے بعد کافرانہ رویہ اختیار کیا, یعنی تفرقے میں پڑے گئے. تو جنہوں نے تفرقہ کیا وہ کس قدر بھیانک انجام سے دوچار ہوئے, اور ان کے انجام سے امت مسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے اس مقام کے اوپر, کہ اگر تم اسی راستے پر تفرقے اور اختلاف کے راستے پر چلتے رہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے ایمان, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اللہ مؤلف بین قلوبنا وصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا, ان کے چہرے روشن ہوں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ